الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ عادیات قرآن پاک کی 30ویں پارے کی ایک سورت ہے. اس میں اللہ رب العزت ابتدا کے اندر 3 قسمیں کھاتے ہیں. یہ قسمیں اللہ تعالی نے جنگ میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کی کھائیں, وہ گھوڑے جو کہ جنگ کے اندر دوڑ کر کے تھک جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ ہانپنا شروع کر دیتے ہیں, اور پتھر کے اوپر جب ان کے سم پڑتے ہیں تو ان کے سم چونکہ لوہے کے ہوتے ہیں تو ان کے پڑنے سے جو چنگاری نکلتی ہے اس چنگاری کو نکالنے والے گھوڑے, یعنی ان کی کیفیات بھی بیان فرمائیں کہ وہ جو کہ ہانپنے والے دوڑنے والے گھوڑے, آگ سلگانے والے جھاڑ کر اپنے سموں کو پتھر کے اوپر, اور صبح کے وقت جو غارت کرنے والے یعنی حملہ کرنے والے ہوتے ہیں. فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, اور وہ جب حملہ کرتے ہیں تو ان کے حملہ کرنے سے جو غبار اڑتی ہے اس کا ذکر فرمایا, اور پھر فرمایا کہ فوسطنا بھی جمعا, کہ یہ گھوڑے دشمنوں کی صف کے بالکل وسط میں گھس جاتے ہیں, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. جانوروں کے اندر بھی بات سمجھنے کی حس ہوتی ہے, وہ یہ معاملہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی جان نکلنے والی ہے, کوئی ان کے اوپر حملہ کرنے والا ہے. یہ تو آج ہم اینیمل کنگڈم کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو یہ ساری تفصیلات آتی ہیں کہ کسی جانور کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اپنا کس طرح سے دفاع کرتا ہے, اس کو اپنی جان کے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے, وہ بچانے کے لیے تدبینیں کرتا ہے, حتیٰ کہ انسانوں کی بات بھی جانور سمجھتے ہیں. سورۃ الفیل کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب ابرہہ کے ہاتھیوں نے مکہ مکرمہ کی طرف چڑھائی شروع کری تو اس وقت قریش کے ایک آدمی کو اس لشکر نے راستے میں پکڑ لیا تھا, تو اس آدمی نے اٹھ کر کے جو ہاتھیوں کا سردار تھا, جو بالکل لیڈر تھا سامنے پہلا ہاتھی, اس کے کان میں جا کر کے کہا کہ دیکھو تم اللہ کے گھر کی طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہو, ایسا نہ کرنا. تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے اس بات کو اس کے ہاتھی کے کان میں کہا وہ ہاتھی بیٹھ گیا اور پھر اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا, حتیٰ کہ اس کا جب رخ موڑا جاتا تھا تب وہ چلنا شروع کر دیتا تھا, اور جب اس کا رخ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف کیا جاتا تھا تو وہ چل کے ہی نہیں دیتا تھا. تو حتیٰ کہ عربی زبان جو اس آدمی نے بولی ہوگی اس ہاتھی کے کان کے اندر, اس نے اس عربی زبان کے الفاظ کو سمجھا, تو بھلا گھوڑوں کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہوگی کہ ہم جو تیروں کے نرغے کے اندر جا رہے ہیں, نیزے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں جو کہ ہمارے اوپر ماریں گے, اور ہمارے سوار کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں بھی کاٹیں گے, ان کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں, وہ مالک جو صرف ان کے دانہ پانی کا بندوبست کرتا ہے, صرف ان کو استبل کے اندر زیادہ سے زیادہ سردی کے موسم میں ایک کپڑا اڑھا دیتا ہے, اور ان کو چنا ڈال دیا اور پانی ڈال دیا، اس سے زیادہ مالک اس کا کوئی خیال نہیں کرتا، اس کے سانس لینے کا بندوبست نہیں کرتا، اس کو اولاد نہیں دیتا، اس کی ضروریات جتنی بھی ہوتی ہیں زندگی کی تمام ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، لیکن چند ایک چیزوں کا خیال رکھنے کے باوجود کی وجہ سے وہ گھوڑا اپنی جان جونکھوں میں ڈال دیتا ہے اور مالک کی وفاداری کرتا ہے، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگتا۔ یہ وفاداری اللہ رب العزت کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی اپنی مخلوقات کی قسمیں کھاتے ہیں، والشمس وضحاها، سورج کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، صبح کا وقت، والقمر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسمیں کھائیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائیں اور ان کے حالات بیان کیے کہ دیکھو یہ کیسے اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں۔ اور قسم جو کھائی جاتی ہے اس کا آگے آنے والے موضوع کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی رینڈملی قسم نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ۔ حتیٰ کہ جب والعصر سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی تو مفسرین نے اس کو پھر ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں پہ زمانے کی کیوں قسم کھائی، کوئی مناسبت ہونی چاہیے قسم کی آگے سے، آگے کی جانے والی بات سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو گھوڑوں کی قسم کھائی کہ وہ اپنی جان کو مالک کے لیے جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں تو اس کی وجہ ہے، ایسے ہی نہیں خام خام میں قسم کھا دی۔ تو آگے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے۔ پروردگار، رب جو ہے وہ اپنے بندے کو صرف دانا نہیں ڈالتا، صرف پانی نہیں پلاتا، صرف ایک گرم کپڑا نہیں اڑاتا سردی کے موسم میں، رب اس کی ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے، ایک ایک ضرورت کا بندوبست کرتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ جو اس کی ضروریات کا بندوبست کرتے ہیں، ماں باپ کے دل میں اس کی محبت کس نے ڈالی؟ کیوں وہ اپنے اولاد کا بندوبست کرتے ہیں؟ کیوں اولاد کے رونے کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کے گزارتے ہیں، پھر دن بھی جاگتے ہیں، رات بھی جاگتے ہیں، ان کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں، ماں کو اگر دیکھو تو اپنی اولاد کی غلام بن کر رہتی ہے، اس کے اشاروں پہ ناچتی ہے، اپنی تمام ضروریات اس کے اوپر قربان کر دیتی ہے، لیکن کیوں کرتی ہے؟ ایسے ہی نہیں کر دیتی، اس کے دل میں اولاد کی کسی نے محبت ڈالی ہوتی ہے، اس وجہ سے کرتی ہے۔ اور یہی پروردگار اسی ماں کے دل سے اگر اولاد کی محبت نکال دے تو یہی ماں اپنے نیو بورن بیبی کو سڑک پہ چھوڑ کے آ جاتی ہے، یہی ماں اس کو ابینڈن کر دیتی ہے، یہی ماں اس کو کسی کنڈر گارڈن میں دوسروں کے حوالے کر دیتی ہے اور اپنے پروفیشنل اچیومنٹس کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ تو اس پروردگار کے ہاتھ میں وہ محبت ہوتی ہے جو کہ پروردگار ماں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ ایک ایک چیز کا، بچے کو رونا کس نے سکھایا؟ نہ تو اس کو کھانا آتا ہے صحیح طرح، نہ اس کو چلنا آتا ہے، نہ اس کو بات کرنی آتی ہے۔ اگر اس کو رونا بھی نہ آتا تو ماں باپ کو پتا بھی نہ لگتا کہ وہ گندا ہے کہ صاف ہے، پتا بھی نہ لگتا کہ وہ بھوکا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، پیاسا ہے یا اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ یہ رونا پروردگار نے اس کو عطا فرمایا، لیکن اس پروردگار کے ساتھ اس بندے کا کیا برتاؤ ہوتا ہے؟ لکنود، ضرور بالضرور، لام تاکید استعمال ہوا، وہ کنود بنتا ہے اپنے پروردگار کا۔ کنود کا مطلب ناشکرہ نہیں ہوتا، کنود کے بارے میں مفسرین نے اقوال لکھے، علماء نے اس کی تشریح کری۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ کنود وہ شخص ہوتا ہے، یہ بات ہم دل کے کانوں سے سنیں، کنود وہ شخص ہوتا ہے جو کہ مصیبتوں کو تو یاد رکھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جائے، مصیبتوں کو یاد رکھے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کس کس نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، مجھے کن کن تکلیفوں کو جھیلنا پڑا، میرے ساتھ یہ بھی ہوا اور وہ بھی ہوا، وہ ان سب باتوں کو یاد رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو یاد نہیں رہتی کہ میرے پروردگار نے مجھے کتنا نعمتوں میں پالا، کتنی آسائشیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کریں، کہاں سے میں چلا تھا اور کہاں پہ کھڑا ہوں، یہ میرے پروردگار کا میرے اوپر فضل ہی تو ہے اور کیا ہے اس کے علاوہ. اس کو یہ باتیں یاد نہیں رہتی. وہ تذکرہ کرتا ہے، اگر ذکر کرتا ہے تو مصیبتوں کا. حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کیا کہ جو قنوت وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرے. جو رزق اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرنے کے بجائے گناہ کے کاموں کے اندر خرچ کرے، وہ قنوت ہوتا ہے. اور حضرت ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو نعمت کو دیکھے لیکن منعم حقیقی کو نہ دیکھے، نعمت دینے والے کو نہ دیکھے، ان نعمتوں کے اندر ہی گم ہو جائے، وہ قنوت ہوتا ہے. اور چونکہ ان تمام اقوال کا حاصل یہی ہے کہ ایسا وہی شخص ہوتا ہے جو کہ ناشکرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا. اس وجہ سے آسان الفاظ میں قنوت کا ترجمہ جو ہے وہ شکر سے کر دیتے، یعنی ناشکری سے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو انسان جو ہے وہ اپنے پروردگار کا کتنا ناشکرا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنا سر ساری زندگی بھی اگر سجدے میں ڈالے رہتا تو بھی کہتا کہ اے اللہ میں نے تیری ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اس کو خیال تک نہ آتا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارتا، نیکی تقوی طہارت میں اپنی زندگی گزارتا. لیکن اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی برعکس ہوتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ تو کہہ دیا تھا نا، میں تو کہتا ہوں الحمدللہ، میں تو کہتا ہوں ماشاء اللہ، میں تو کہتا ہوں سبحان اللہ. اسی کو وہ اپنی شکر گزاری کا یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان سمجھ رہا ہوتا ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ ہاں جس کو الحمدللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو جب نعمت ملے تو آپ الحمدللہ کہہ دیا کریں، الحمدللہ کہنے کے اتنے فضائل آئے ہیں، اسے نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا ہو جاتا ہے. لیکن جب آگے بات بڑھتی ہے اور الحمدللہ کہنا جو ہے وہ ایک عادت بن جاتا ہے، عادتاً کہہ دیا لیکن دل کے اندر احساس ناشکری کا، دل کے اندر ہر وقت یہی شکوے، یہی شکایتیں، ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے اگر کوئی چیز کم پڑ گئی تو اس کے اوپر رونا دھونا شروع کر دیا اور نعمتوں کی طرف نظر ہی نہ ڈالی. تو یہ ایک کلچرل چیز بن جاتی ہے پھر. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شاید گھوڑوں کی مثال دی، گھوڑوں کی قسم کھائی کہ تو کو گھوڑا جو ہے وہ بھی کہہ سکتا تھا اپنے مالک کو جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے دانا دیا، آپ نے مجھے پانی دیا، آپ نے میرے گرمی کا سردی کا خیال رکھا، السلام علیکم، بس ہو گیا شکر، مالک کا شکر ادا ہو گیا نا، زبان سے کر دیا شکر. لیکن گھوڑا ایسا تو نہیں کرتا، گھوڑا تو مالک کے اشاروں پہ ناچتا ہے، اشاروں پر چلتا ہے، جہاں لے جانا چاہتا ہے سیدھے موڑتا ہے تو سیدھے مڑ جاتا ہے، بائیں موڑتا ہے تو بائیں مڑ جاتا ہے، روکنے کا اشارہ کر دیتا ہے رک جاتا ہے، چلنے کو کہتا ہے چل جاتا ہے، حتیٰ کہ وہاں تک چل جاتا ہے جہاں پہ اس کی جان تک خطرے میں پڑ جاتی ہے. آس پاس خون کے فوارے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن پھر بھی نہیں رکتا اور پلٹ کے بھاگتا نہیں ہے. تو شکر گزاری کا موضوع جو ہے اصل تو یہی ہے کہ مالک کی فرما برداری کرے بندہ، اپنے پروردگار کی فرما برداری کرے، اس کے حکموں کے مطابق چلے. یہ کیا کہ بس الحمدللہ کہہ دیا اور سمجھا کہ جی بہت ہو گیا، اب جو ہے میرے ساتھ کوئی معاملہ خرابی کا نہیں ہونا چاہیے، کوئی نعمت مجھ سے چھننی نہیں چاہیے، کچھ کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، ایسا گھوڑا تو نہیں کرتا، تو بھلا انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی وجہ سے گھوڑوں کے ساتھ کا معاملہ رکھ کر کے پھر اس کے بعد شکر گزاری اور ناشکری والا معاملہ فرمایا کا ذکر فرمایا. معاملہ کیا ہوتا ہے اس کے برعکس کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ اس کے اندر جو محبت ہے نا وہ تو مال کی بہت زیادہ شدید ہے، مال کی محبت اس کے اندر بہت شدید ہے، لشدید، یعنی اس کے اندر بھی لام تاکید استعمال ہوا، ضرور بالضرور بہت زیادہ شدید ہے اس کے اندر مال کی محبت۔ تو یہ جو مال کی محبت والا معاملہ ہے یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اور مال کی محبت سے مراد یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ مال بالکل نہیں کمانا چاہیے، حلال رزق کے لیے محنت جدوجہد نہیں کرنی چاہیے، تو اس کو جو ہے وہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش رکھنا چاہیے، یہ تو اس کا موضوع نہیں ہے، یہ تو اس کا مطلب نہیں ہے۔ مال انسان کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت کی حد تک جب تک رہے اس وقت تک یہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایک عام سی مثال جو ہمارے مشائخ بیان فرماتے ہیں کہ کشتی جب تک پانی کے اوپر رہے تو اس وقت تک وہ چلتی رہتی ہے، اس کا کام چلتا رہتا ہے، یعنی کشتی یعنی پانی جو ہے وہ جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی چلتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مال انسان کے ہاتھوں تک رہے تب تک تو وہ انسان کے لیے اچھا رہتا ہے، فائدہ مند رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو قائم رکھنے کی کا سبب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لیکن جب یہ اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو لے ڈوبتا ہے۔ یعنی مال ضرورت کی حد تک رہنا ہے لیکن محبت کی حد تک اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا محبت کی حد تک۔ بہت ساری چیزیں ہم ضرورت کے لیے کرتے ہیں لیکن ان سے محبت نہیں کرتے، یہ ہم اپنی زندگی میں حقیقت تو یہی ہے کہ دراصل ہم اپنے خلاف حجت جو ہے نا وہ خود ہوتے ہیں، کسی اور کو ہمارے خلاف حجت قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے خلاف حجتیں خود قائم کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ مثال کے طور پر دوائیں جو ہیں وہ ہماری ضرورت ہوتی ہیں، بھائی جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہر انسان دوا لیتا ہے، علاج کرواتا ہے، آپریشن کرواتا ہے، سرجری کرواتا ہے، لیکن محبت کوئی بھی نہیں کرتا سرجری کروانے سے، دوائیں کھانے سے، ہسپتال کے چکر کاٹنے سے، ضرورت کی حد تک رکھتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ بھائی کوئی کہے نا کہ جی محبت نہیں ہے تو اچھی طریقے سے کام نہیں ہو سکتا، تو پھر علاج کیسے اچھی طریقے سے ہوتا ہے، دوائیں کیسے اچھی طریقے سے کھاتے ہیں، ٹائم پہ کھاتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سب سے بہترین ہسپتال جاتے ہیں، اور اچھی طریقے سے خیال رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہمارے علاج کے اندر، کوئی کمی بیشی تو نہیں کر رہا، کرتے ہیں نا، لیکن ڈاکٹر سے محبت نہیں کر رہے ہوتے، ہاسپٹل کے چکر کاٹنے سے محبت نہیں کر رہے ہوتے، دوائیاں کھانے کو کوئی پسند نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود اچھی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے نا کہ جب تک محبت نہ ہو اس وقت تک کوئی کام صحیح ہو نہیں سکتا، یہ آرگیومنٹ ہم خود ہی فیل کر دیتے ہیں اپنے عمل سے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ ضرورت کی چیز کو ہم ضرورت کی حد تک رکھیں اور اس سے محبت کرنا نہ شروع ہو جائیں۔ بہت ساری اور چیزیں بھی ضرورت کی ہوتی ہیں، علماء نے لکھا جیسے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان پیشاب پخانے کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، لیکن اس کا اہتمام بھی کرتا ہے لیکن اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی۔ تو بدرجہ ہے مجبوری، ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں دنیا بھی کمانی ہے، ہمیں اپنی ضروریات کا خیال بھی کرنا ہے، لیکن اس کو ہم نے اسی حد تک رکھنا ہے۔ تو جو مال کی محبت ہے نا یہ مضموم ہے، مال کی محبت دراصل ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، ان ایکسیپٹیبل۔ محبت کا مقام انسان کا دل ہے، محبت ہاتھ پیر میں نہیں ہوتی، محبت چہرے پر بھی نہیں ہوتی، چہرے کے اوپر محبت کا اظہار ہوتا ہے، ہاتھ پیر سے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن محبت جو ہے وہ صرف اور صرف دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو دل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے کسی مرد کے کسی انسان کے دل میں کسی انسان کے سینے میں دو دل بنائے ہی نہیں۔ تو اب ہمارے لیے مجبوری رہ گئی کہ ہم ایک ہی دل کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، تو دل جو ہے وہ تو ایک ہی ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، اس میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں سما سکتی، یا تو اس کے اندر اللہ کی محبت سمائے گی یا یا اس کے اندر غیر اللہ کی محبت سمائے گی. اور غیر اللہ جو ہے وہ اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، صرف کرنسی نوٹ نہیں آتے، اس کے اندر صرف سونا اور چاندی نہیں آتا، اس کے اندر صرف اچھا گھر اور چمکتی ہوئی گاڑی نہیں آتی، یا بہترین فرنیچر نہیں آتا، یا اچھے کپڑے نہیں آتے. اس کے اندر اللہ کے سوا ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز غیر اللہ ہے، حتیٰ کہ انسان کا اپنا نفس وہ بھی تو غیر اللہ ہے، وہ بھی تو اللہ نہیں ہے نا، انسان کا اپنا نفس بھی تو غیر اللہ ہی ہے. تو ہر چیز کی محبت جب دل سے نکلتی ہے تب اللہ تعالی کی محبت دل میں سماتی ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کا انقطاع عن المخلوق کرتا ہے، مخلوق سے اس کو کاٹتا ہے. اور اللہ تعالی کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز مخلوق ہے، حتیٰ کہ اپنے عزیز رشتہ دار وہ بھی مخلوق ہیں، اپنے ماں باپ وہ بھی مخلوق ہیں، اپنی اولاد وہ بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ انسان خود بھی مخلوق ہے. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں عموماً، ہمیں دوسرے تو چلو سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ بھی مخلوق ہے، اس سے بھی محبت نہیں کرنی، اس سے بھی محبت نہیں کرنی، اس سے بھی محبت نہیں کرنی، لیکن اس چکر میں ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ جی ہم بھی تو مخلوق ہیں، تو ہم نے اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرنی. یہاں پہ آ کر کے عموماً بہت زیادہ آگے بڑھنے والے اس پوائنٹ پہ آ کر کے پھر فیل ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے محبت کا مقام دل ہے، اور دل کے اندر ایک ہی کی محبت سما سکتی ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی محبت دل سے نکلتی ہے. جب مخلوق کی محبت دل سے نکل جاتی ہے نا، تو دل میں ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، اور ویکیوم جو ہے وہ اس دنیا کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی اس دنیا کے اندر یہ اصول بنایا کہ یہاں پہ ویکیوم ایگزسٹ نہیں کر سکتا، رہ نہیں سکتا، کسی نہ کسی چیز سے وہ بھرے گا. تو جب غیر اللہ کی محبت نکلے گی تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل کے اندر آئے گی، وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت نکلے گی تو غیر اللہ کی محبت دل میں آئے گی، خالی تو کوئی چیز نہیں رہتی. تو مال کی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں مال کی محبت سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں مال کی محبت سے، مال کی محبت کی پناہ مانگتا ہوں. اس موضوع کے اوپر ایک اور بات جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے سامنے آ رہی ہے، کچھ لوگوں کے حالات سامنے آئے، کچھ سوالات سامنے آئے، تو اسی موضوع کے اندر ان کو بھی ڈسکس کرنے کا ارادہ کیا. وہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر ایک بڑی مصیبت سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ دین کی طرف آتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے گھر والے ان کو آنے نہیں دیتے. یعنی گھر والوں سے یہاں پہ مراد ان کے بیوی یا ان کے شوہر، وہ آنے نہیں دیتے، تو ان کے لیے بہت بڑی مصیبت کریٹ ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور یہ معاملہ زیادہ تر اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ بیوی جو ہے، یعنی لڑکی جو ہے، وہ دین پر ہو، دین پر چلنا چاہتی ہو، لیکن شوہر دین پہ نہ ہو، دینداری کی تقوی طہارت والی زندگی نہ گزار رہا ہو. تو ایسی صورت کے اندر اس لڑکی کے لیے بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے دین کے اوپر آنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا، اور اپنی اولاد کو دین کے مطابق پرورش کرنا. تو اس معاملے کو ذرا ہم ڈائسیکٹ کریں. تو ایسا ان صورتوں کے اندر بھی دیکھا گیا کہ ماں باپ جو لڑکی کے تھے وہ تھے دیندار، ماں باپ دیندار تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کی جب شادی کری تو اس وقت انہوں نے دین نہ دیکھا، اس وقت انہوں نے دین نہ دیکھا، اور جہاں سے بھی رشتہ آیا وہاں پہ شادی کر دی. تو جب اس ٹائم پہ آپ نے دین نہیں دیکھا، تو پھر اب آپ کی لڑکی تو جا کر کے پھنسے گی نا، اب وہاں پہ جا کر کے وہ دین کے مطابق زندگی کیسے گزارے گی جبکہ شوہر دین پر نہیں، شوہر کے گھر والے دین پر نہیں، شوہر کا مزاج جو ہے وہ دین والا نہیں، تب آپ کی لڑکی تو وہاں پہ جا کر کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزار سکے گی۔ تو وہ تو شادی کرنے کے وقت دیکھنا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کہاں کر رہے ہیں، یہ ہم کرتے نہیں۔ اس میں ہم کہتے ہیں جی کہ بس رشتہ جہاں سے آئے گا وہیں کرنا پڑے گا نا، وہ تو مجبوری ہے، اور رشتے کے اندر جو ہے وہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو بھائی رشتے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی تو چیزیں بتائی ہیں کہ کن کن ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ شادی کی جاتی ہے، اور دین کا ریزن تو ایک بہت ویلڈ ریزن ہے نا، دین کو دیکھنا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کہاں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں دین کو دیکھنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ دیندار لڑکے ملتے نہیں، نیک لڑکے ملتے نہیں۔ تو بھائی کیوں نہیں ملتے؟ ایسے ہی ہوگا نا کہ آپ ایک دن جو ہے وہ کسی چیز کا ارادہ کر کے باہر نکل کھڑے ہو کہ مجھے یہ چیز تلاش کرنی ہے، تو اب آپ کو وہ چیز کیسے مل جائے گی؟ پہلے پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ چیز جو میں تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں یہ کہاں ملتی ہے۔ بھائی آپ جو ہے وہ کمپیوٹر ایکسیسریز خریدنے کے لیے نکلے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر مارکیٹ کہاں پر ہے، تو اب آپ جو ہے بقالے کی دکان پہ جا کر کے کمپیوٹر ایکسیسریز تو ملنے سے رہی آپ کو۔ کمپیوٹر ایکسیسریز جو ہیں وہ کمپیوٹر کی چیزیں جو ہیں وہ تو کمپیوٹر مارکیٹ میں ملیں گی نا، وہ ہر جگہ تو نہیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو نیکی دینداری چاہیے تو آپ نے نیکی دینداری کا ماحول پہلے سے اپنانا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا۔ خالی یہ تو نہیں کہ جی آپ اپنے گھر میں داڑھی رکھ کر کے بیٹھ جائیں اور برقع اوڑھ کر کے بیٹھ جائیں اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی لڑکی کے لیے جو ہے وہ نیک دیندار رشتہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو حکم دیا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ نتھی ہو جاؤ، جڑ جاؤ، کونو۔ تو آپ نے ایسی زندگی گزارنی تھی، ایسی زندگی گزارتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ بھئی دیندار لوگ کہاں رہتے ہیں، کس کے گھر میں کون نیک لڑکا ہے، کیسا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا کرتا ہے، ظاہری طور پر دیندار ہے یا واقعی دیندار ہے۔ یہ تو اس وقت ہوتا نا جب آپ نے پہلے سے ذرا تیاری کری ہوتی اس بات کی۔ تو جس جگہ پر ایسے لوگ دستیاب ہوتے ہیں اس جگہ پر جائیں گے تو ایسے لوگ ملیں گے۔ تو ایسے ماحول کے اندر اٹھنا بیٹھنا یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے جو کہ ماں باپ کو لینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ایسے لوگوں سے پوچھنا بھی چاہیے جن کی نظر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ عموماً جو ہے وہ مشائخ ہوتے ہیں، مشائخ جن سے کہ لوگ اپنے اصلاحی رابطے کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اپنا اصلاحی تعلق بناتے ہیں۔ مشائخ کا کیا کام ہوتا ہے؟ اب اچھی طرح سے سن چکے ہیں پہلے بھی کہ مشائخ کا کام جو ہے وہ روحانی ڈاکٹر کے طور پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور روحانی ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کے پاس لوگ آ کر کے اپنے روحانی مسائل بتاتے ہیں، اپنا حدود اربع بیان کرتے ہیں کہ جی ظاہر میں تو میں ایسا نظر آتا ہوں لیکن حقیقت میں ایسا ہوں۔ تو مشائخ کو جو ہے نا یہ چیزیں تفصیلاً پتا ہوتی ہیں لوگوں کے بارے میں، عموماً جو ہے وہ دوسرے علماء جو ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتی ہیں، لیکن علماء کے پاس عموماً لوگ جو ہیں وہ ظاہری مسائل لے کر کے آتے ہیں کہ جی شریعت جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، آپ بتا دیں۔ اب انہوں نے اپنی درسی کتابیں اٹھائیں یا فتاوی کی کتابیں اٹھائیں، اگر مفتی ہیں باقاعدہ دارالعلوم باقاعدہ جو ہے وہ دارالافتاء میں کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے پراپر جو طریقہ ہوتا ہے فتویٰ دینے کا اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، لیکن جو سوال آتا ہے بس اس کا فتویٰ اس کا جواب ہوتا ہے، اس کے اوپر فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ انسان کے اندر باہر کا پتہ نہیں لگتا کہ اندر کیا معاملہ ہے، حقیقت حال کیا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، بیوی کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، اولاد کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے۔ گھر میں جو ہے وہ فلمیں تو نہیں چل رہی، گھر میں موسیقی تو نہیں چل رہی، گھر میں بے پردگی تو نہیں چل رہی، اوپر سے تو بڑے ماشاءاللہ متقی نظر آتے ہیں، اندر کیا معاملہ ہے؟ تو اندر کا حال جو ہے وہ پھر ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے، وہ مشائخ کو پتا ہوتا ہے۔ تو مشائخ کے ساتھ ایسا رابطہ رکھنا کہ جس وقت ضرورت پڑے تو ان سے جا کر کے پوچھ سکیں کہ بھئی آپ کوئی ریکمینڈ کریں، آپ لوگوں کو جانتے ہیں بتائیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے دیندار رشتہ تلاش کرنے کا۔ اب جائیں گے جی کہ یونیورسٹی کے اندر جو لڑکا جو ہے وہ ٹاپ مارکس لے کر کے آیا ہے اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں. اگر اتفاقاً وہ دیندار بھی نکل آیا تو بہت اچھی بات, نہ نکلا تو کوئی بات نہیں, بعد میں دیندار ہو جائے گا. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جی ابھی ٹھیک نہیں ہے لیکن بعد میں ٹھیک ہو جائے گا, یہ بہت بڑی بھول ہوتی ہے, بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اور یہ غلطی کیا ہوتی ہے, یہ ہم جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے آپ کو دراصل دھوکے میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی ابھی ٹھیک نہیں ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. اور بعد میں کیسے ٹھیک ہو جائے گا, ابھی ٹھیک نہ ہوا, ایسے ہی آپ بس آپ کے صحبت اسے ملے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ بیسیکلی یہی شاید سمجھ رہے ہیں کہ جی میری صحبت آج تک نہیں ملی تو ٹھیک نہیں ہوا, کل کو میری بھی مل جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسے تو بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو پہلے سے ذرا تفصیلات معلوم ہونی چاہیے, ماحول کا معلوم ہونا چاہیے اور اٹھک بیٹھک کا معلوم ہونا چاہیے, کیسا معاملہ چل رہا ہے, اندر سے کیا معاملہ ہے, اوپر سے کیا معاملہ ہے, تب جا کر کے اچھا رشتہ ملتا ہے. اچھا اب اس پر بھی ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جی ظاہری دین تو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے. خیر اس کا ایکچولی جواب دے چکے ہیں کہ پھر جو لوگ اس لیول کے اوپر لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو پھر اندر کے بھی حالات پتا ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے خالی ہم اپنی نظر کے اوپر بھروسہ نہ کریں بلکہ دوسروں سے بھی پوچھیں جو کہ تفصیل جانتے ہیں, جو کہ لوگوں کو ذرا تفصیلاً ان کو پہچانتے ہیں. تو ایک یہ بات ہوئی. آخری بات یہ کرنی تھی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو دین دیکھ کر کے شادی کری تھی, ہم نے تو دین دیکھ کے شادی کری تھی لیکن جب ہم نے رہنا شروع کیا تو پھر ہمارے سامنے کچھ ایسی حقیقتیں کھلیں جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. یہ جو ہے نا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے اپنے طور پر دین دیکھ کر کے شادی کر دی, اور یہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب ہم نے مشائخ سے, ڈاکٹر سے, علماء سے مشورہ کرنے کے بعد شادی کری, یہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ دھوکہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. مشائخ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کافی نالج ہوتی ہے, انہوں نے کافی بندے کو دیکھا ہوتا ہے, لیکن خدا تو نہیں ہوتے نا, عالم الغیب تو نہیں ہوتے نا, اور ان کو فیوچر کا بھی حال پتہ نہیں ہوتا. ان کو پتا ہوتا ہے تو پاسٹ اور پریزنٹ کا حال پتا ہوتا ہے بندے کا, اس بندے نے آگے جا کے کیا گل کھلانے وہ تو نہیں پتا ہوتا ان کو, غیب کا علم تو نہیں ہوتا ان کو, تو وہ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں, ان کو بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اتنی احتیاطی تدابیر کرنے کے باوجود معاملہ خراب ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. آج کے دور میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ ہوا ہے معاملہ خراب. اب کیا کرے بندہ؟ اب کے لیے جو ہے وہ ایک چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اور وہ چیز ہوتی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. اس موضوع کے اوپر ہم پہلے بھی تھوڑی بات کر چکے ہیں کہ نیت کا معاملہ جو ہے نا اس میں اگر ہم غور کریں تو نیت جو ہے وہ مختلف قسموں کی ہوتی ہے. ایک نیت کو کہتے ہیں بری نیت, ایک نیت کو کہتے ہیں بری نیت, غلط نیت ہو یا بری نیت ہو اس کو ہم دونوں کو ایک ہی میں ڈال دیتے ہیں اس وقت. یعنی کسی کام کرنے کے لیے ہم نے غلط نیت کری, کوئی برا جو ہے نا وہ ہمارے دل میں معاملہ تھا, تو یہ تو بری نیت ہو گیا جس کا موضوع بھی نہیں ہے. دوسری نیت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اچھی نیت. اچھی نیت یعنی ہمارے دل میں کوئی یعنی نیک نیت ہی تھی کہ ہم جو ہے نا اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے, نیکی کا فائدہ اٹھائیں گے, کوئی ہمیں فائدہ ہوگا, معاملہ ٹھیک رہے گا. تو ایک چیز ہوتی ہے اچھی نیت, اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے, وہ تیسری چیز ہوتی ہے صحیح نیت. صحیح نیت, کریکٹ نیت. ہم عموماً جو ہے وہ اچھی نیت اور صحیح نیت کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں, یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. یعنی جو میری اچھی اگر نیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح بھی ہوگی, لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوتا. اچھی نیت الگ چیز ہوتی ہے, صحیح نیت الگ چیز ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں کے درمیان ہمیں فرق کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اپلائی کرنا ہے. تو جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ اچھی نیت الگ ہے اور صحیح نیت الگ ہے, تو اب ہم اسی موضوع کے اوپر جاتے ہیں کہ لڑکی کی شادی کرنے کے لیے دیندار رشتہ دیکھنا، اس میں اچھی نیت کیا ہے اور صحیح نیت کیا ہے. اچھی نیت یہ ہے کہ بھئی نیک ہوگا، سلجھا ہوا انسان ہوگا، ہماری بیٹی کے ساتھ اچھی طریقے سے رہے گا اور ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی ایشوز کریٹ نہیں کرے گا. یہ بھی اچھی نیت ہے، اس لیے کہ امن و سکون کی زندگی گزارنا یہ ہونا چاہیے ذہن کے اندر، اور یہ ایک اچھی چیز ہے ٹو لک فارورڈ ٹو. لیکن صحیح نیت اس معاملے میں یہ ہوتی کہ ہم جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ تو ہم لے رہے ہیں، لیکن دیندار رشتہ کرنے کی صحیح نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنے کے لیے کہا، یہ میرے پروردگار کو زیادہ پسند ہے، یہ بات میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ایسا کام کر رہا ہوں. یہ ہوتی ہے کسی نیک کام کرنے کی صحیح نیت. یہ نہیں کہ نیک کام کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا، وہ بھی اچھی نیت ہے، لیکن وہ صحیح نیت نہیں. صحیح نیت ہوگی کہ یہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں. اب معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے نیک رشتہ جو دیکھا ہوتا ہے وہ ہم نے اچھی نیت سے تو دیکھا ہوتا ہے کہ بھائی سلجھا ہوا ہوگا، ہمارے لیے اور ہماری بیٹی کے لیے پرابلمس کریٹ نہیں کرے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کل کو اگر پرابلم کریٹ ہو گئی نا، پھر ہم اکھڑ جاتے ہیں، پھر ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو دین دے کر کے شادی کری تھی، اب یہ کیوں ہو گیا. پھر ہمارے دل میں وسوسے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دل میں جو ہے وہ ناشکری کی کیفیت بھی آ جاتی ہے، اور ہم جو ہے وہ ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اچھا کام کیا تھا، ہمارے ساتھ تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اچھی نیت تو کری تھی، صحیح نیت نہیں کری تھی. اگر صحیح نیت کری ہوتی نا، تو ایک تو یہ ہوتا کہ ہم اس وقت بلیم وردی ایٹیٹیوڈ اختیار نہ کرتے، ہمارا جو ہے نا وہ ایمان متزلزل ہونا نہ شروع ہو جاتا، ہم فوراً ڈاؤٹ کرنا نہ شروع ہو جاتے اس بات کو. ایک تو یہ ہمیں فائدہ رہتا، ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے کری ہے، اب اگر معاملہ اچھا ہے تو الحمدللہ، اگر معاملہ خراب ہے تو بھی اللہ تعالی کی مرضی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. ایک تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور ایک اس سے بھی بڑا فائدہ جو ہم کمزوروں کے لیے بڑا اچھا سودا ہے اصل میں، اگر ہم سمجھ جائیں اس بات کو، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم صحیح نیت کے ساتھ ایسا معاملہ کریں تو ہمیں تو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت پتا تھی، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں ہماری نیت کیا تھی، تو ہم جو ہے نا اس وقت پھر اپنے پروردگار سے تار جوڑ کر کے پھر یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تو آپ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا تھا، میں نے تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمنڈیشن کے اوپر یہ کام کیا تھا، اور یہ بات آپ جانتے ہیں، یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے دل کی نیت کیا تھی. اب اے اللہ جو یہ معاملہ ہو رہا ہے، اب آپ اس کو سدھاریے، اے اللہ آپ کے حوالے، آپ اس کو سدھاریے، آپ اس معاملے کو ٹھیک کریے، اے اللہ اس مشکل سے ہمیں نکالیے، میری بیٹی کے لیے اچھا معاملہ کیجئے، میری بیٹی کو کی خوشیوں کا بندوبست کیجئے. اس وقت جو ہے نا پھر ہم اللہ تعالی سے یہ بات کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اگر ہماری نیت صحیح تھی ہم اللہ تعالی کے سامنے یہ معاملہ رکھ سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے دین دیکھ کر کے یہ کام کیا تھا، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو اے اللہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر خیر کا معاملہ فرما دیجئے، اس کے اندر جو پریشانی آ رہی ہے اس پریشانی کو دور فرما دیجئے، اس کے اندر ہمارے لیے بہترین اسباب مہیا فرما دیجئے. تو یہ صحیح نیت اور اچھی نیت کے اندر فرق ہوتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو دینداروں والا ماحول بنائیں، شروع سے جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، اور ہم جو ہے وہ مال کو اپنی پرائیورٹی نہ رکھیں، فرسٹ پرائیورٹی مال کو نہ رکھیں، فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ اخلاق کو رکھیں، دین کو رکھیں. اب اگر اس کے ساتھ ساتھ مال آ جاتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے کہ مال بھی ہے، اور اس کے اوپر دراصل سنت سے دلیل بھی ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے، چونکہ ہمارے دل میں ایک مال کی محبت چھپی بیٹھی ہے، تو اب جو ہے وہ دینداری کے ساتھ مال آ گیا تو بس بہت خوش ہو گئے اس بات کے اوپر. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب کی چار بیٹیاں تھیں. پہلی بیٹی کا معاملہ تو پہلے سے ہوا ہوا تھا ابو العاص کے ساتھ جو بعد میں مسلمان ہوئے, لیکن دو بیٹیوں کی ایک کے بعد یکے بعد دیگرے دو بیٹیوں کی شادی کس سے کری تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کری تھی, جو کہ نیکی تقویٰ کے اندر بھی بہت بڑے ہوئے تھے, بہت بڑے ہوئے تھے نیکی تقویٰ کے اندر بھی, لیکن مال کے اندر بھی بہت بڑے ہوئے تھے. بہت زیادہ مال تھا, سامان تجارت کتنا آتا تھا, ہم نے کتنے واقعات اس کے اوپر پڑھے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اتنا مال لے کر کے آئے اور پھر اس کو مدینہ کی بیواؤں اور یتیموں کے اندر بانٹ دیا. تو عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی شادی کری اپنی بیٹیوں کی, اور علی رضی اللہ عنہ سے بھی شادی کری. علی رضی اللہ عنہ نے کیا, بالکل مال نہیں تھا, بالکل ہی مال نہیں تھا, لیکن علم تھا, تقویٰ تھا, کردار تھا, اور مال کا یہ معاملہ تھا کہ ساری زندگی ان کے اوپر زکات ہی فرض نہیں ہوئی, اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ اوپر زکات دیتے, یہ معاملہ تھا ان کا. اور اپنی سب سے محبوب بیٹی کی شادی جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ سے کری, لیکن امت کے لیے یہ مثالیں چھوڑ دیں. بھئی تم ایسے بھی کر سکتے ہو, تم ایسے بھی کر سکتے ہو, لیکن اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو پھر ایسے لوگوں سے شادی ہوگی, اگر نہیں ہوگا تو پھر آخر وقت میں نکلیں گے اور پھر تو اس وقت یہ ہوگا بیٹی کی عمر ڈھلتی چلی جا رہی ہے اور کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے اور ہم تو کسی کو جانتے نہیں ہیں جی, اور ہمیں تو پتہ نہیں لگتا کہ کون واقعی دیندار ہے اور کون ظاہر دار ہے اور کون کیسا ہے اور کیسا ہے, تو بس جو چیز سامنے آئی ادھر رخصت کر دیا. اب بعد میں جو ہے وہ بیٹے صاحب جو داماد صاحب ہیں انہوں نے بیٹی کا بھی ناک میں دم کیا ہوا ہے اور ماں باپ کا بھی ناک میں دم کیا ہوا ہے. یہ غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس غلطی کو بھی گناہ سمجھیں اور اس سے بھی توبہ طائب ہوں. یہ ساری غلطیاں ہوتی ہیں, جب اس کا احساس ہو جائے, جب بھی ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ تو کبھی بھی بند نہیں کیا. خود بھی توبہ کریں اور پھر دوسروں کو اچھا مشورہ دیں کہ بھئی ہم نے ایسی غلطی کری تھی, آپ ایسی غلطی نہ کیجیے گا. اور پھر یہ کہ ہم نیت کے معاملے کو بھی اچھی طرح سے سمجھیں کہ معاملہ جو ہم کرتے ہیں نیکی کا, اس کے اندر ہم نے صرف اچھی نیت ہی نہیں کرنی, ہم نے ہر نیکی کے لیے صحیح نیت کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, صحیح نیت کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ہم نے صحیح نیت کرنی ہے. اور نیت جو ہے نا وہ بندے کی پروردگار کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اور نیت کا معاملہ پھر یعنی ہمارے لیے جو ہے نا ایک چیز کنفرم ہو جاتی ہے, ڈن ہو جاتی ہے, کل کو اگر کوئی پرابلم ہوئی بھی تو ہم پروردگار کے سامنے اس معاملے کو رکھ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے تو ایسا معاملہ کیا تھا, آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, آپ جو ہے میرے دل کے حال کو جانتے ہیں, آپ میرے آج کے احوال کو جانتے ہیں, آپ میری پریشانی کو جانتے ہیں, آپ جس پرابلم کے اندر میں اور میرے گھر والے گرفتار ہیں اس کو جانتے ہیں, اے اللہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں, میں تو کسی بھی چیز کے اوپر قادر نہیں ہوں, میں تو ایک اپنی پرابلم کو سالو نہیں کر سکتا, میں تو اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتا, میں دوسروں کو کہاں سدھاروں گا, اے اللہ آپ مجھے بھی سدھار دیجئے, اے اللہ آپ میرے احوال کو بھی سدھار دیجئے, اے اللہ جس شخص نے جو ہے میرے لیے پرابلم کریٹ کری ہوئی ہے اللہ اس شخص کو بھی سدھار دیجئے, اے اللہ اگر اس کی قسمت کے اندر ہدایت ہے تو اس کو ہدایت دے دیجئے, اور اگر اس کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما دیجئے. یہ معاملہ انسان اپنے پروردگار کے ساتھ کرتا ہے, لیکن اسی وقت کرتا ہے جب اس کا پروردگار کے ساتھ ایسا رشتہ ہو, ایسا تعلق ہو ون ٹو ون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعا لگا کر بیٹھ جائیں. لا اله الا الله محمد رسول الله سبحانك اللهم سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنأ بعطائك. اے کریم آقا, ہم تیرا عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا, آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا, آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا. اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما, اعمال کی حفاظت فرما, اے اللہ نیتوں کی حفاظت فرما, اخلاص والا معاملہ فرما, اے اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرما, اے اللہ اخلاص کی حفاظت فرما, اے اللہ تمام کام صحیح نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ نفس و شیطان کے بہکاووں میں آ کر کے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں, اے اللہ ہمیں اپنی مدد عطا فرما دیجئے, اے اللہ مدد عطا فرما دیجئے, اے اللہ اپنی مدد عطا فرما دیجئے, اے اللہ نفس و شیطان کے بہکاووں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو آپ نے تعلق عطا فرمایا, اے اللہ اس تعلق کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ اپنے تمام حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ نیک صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ نیک مجالس میں جانا ہمارے لیے آسان فرما, اے اللہ ان کے فیوضات اور برکات سے اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے نیکوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بڑوں, ہمارے بزرگوں, ہمارے مشائخ, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے والدین, اے اللہ ان سب کو بہترین جزا عطا فرما. اے اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما, اے اللہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرما, اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما, اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما, اے اللہ معافی والا معاملہ فرما, اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تمام گناہوں سے آج توبہ کرتے ہیں, اے اللہ اس کو ہم سے قبول فرما. اے اللہ آنے والی زندگی میں تمام گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ مال سے حفاظت فرما, فتنہ جمال سے حفاظت فرما. اے اللہ بوڑھی عمر کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے جان, مال, عزت, آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرما اور اے اللہ آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ نیکی, تقوی, طہارت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جن کے اولادوں کے رشتے نہیں مل رہے, اے اللہ ان کو بہترین قدردان رشتے عطا فرما. اے اللہ نیکی, تقوی, طہارت والے رشتے عطا فرما. اے اللہ جن کے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن ازواج کے درمیان اے اللہ اگر محبت و الفت والا معاملہ نہیں ہے تو اے اللہ اپنی محبت اور الفت والا معاملہ عطا فرما. اے اللہ ان کو سنت کے مطابق, اے اللہ سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو محبتیں آپ نے اپنے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ازواج مطہرات کے درمیان ڈالی, اے اللہ وہ محبتیں جو ہے اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی پیدا فرما. اے اللہ جہاں بھی کوئی پریشانی ہے, اے اللہ اس پریشانی کا اے اللہ عافیت کے ساتھ علاج فرما, اللہ اس کو دور فرما. اے اللہ جو بھی دین کے اوپر نہیں ہے, اے اللہ اس کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کو اپنے زندگی کے تمام مسائل کا حل ماننے کی اور اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کے مطابق زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنی رضا والی کیفیات عطا فرما. اے اللہ اپنے شکر کی اور صبر والی کیفیات عطا فرما. اے اللہ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس آزمائش کے اوپر پورا اترنا اے اللہ ہمارے لیے ممکن بنا. اے اللہ ہمیں اس کے لیے مدد عطا فرما. اے اللہ جو بھی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں, اے اللہ صحیح معنوں میں ان نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زبان سے بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ اپنے عمل سے بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جیسے کہ آپ نے اپنی سورت عادیات کے اندر گھوڑوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنے مالک کی چند دی ہوئی چیزوں کے اوپر اپنی جان جو ہے وہ جوکھوں میں ڈال کر کے وہ اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں. اے اللہ اس مالک نے تو ان کو چند چیزیں دی ہوتی ہیں, اے اللہ ہمارے مالک تو آپ ہیں. اے اللہ آپ نے تو ہماری ایک ایک ضرورت کا بندوبست فرمایا ہے. اے اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے صرف اور صرف آپ کا فقط, اے اللہ فقط آپ ہی کا فضل ہے, آپ ہی کا اکرام ہے. اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. اے اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب بھی آپ کی طرف سے کوئی ضرورت پیش آ جائے, کوئی ڈیمانڈ آ جائے تو اے اللہ اس ڈیمانڈ کے اوپر اے اللہ اپنا سر جھکا دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنا وفادار بندوں اپنے وفادار بندوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. اے اللہ اپنے حکموں کو ماننے والے بندوں میں شامل فرما. اے اللہ اپنی نافرمانی سے بچنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما.
اے اللہ مال کی محبت سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ضرورت کے بقدر اے اللہ ہمیں مال عطا فرما، اور اے اللہ اس کی محبت کو کبھی بھی اپنے دل میں آنے سے ہمیں اے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ دین کا علم عطا فرما، اے اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کچھ بھی سنا گیا کہا گیا اے اللہ اس کے اوپر کہنے والے اور سننے والے سب کو اے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ جو بھی غلطی ہو گئی اے اللہ اس غلطی کو ہم سے معاف فرما، درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ جو بھی بات کہی گئی سنی گئی اے اللہ اس کو کسی کے بھی خلاف حجت نہ بنا، اے اللہ اس کو ہم سب کے لیے رحمت کا سبب بنا، اے اللہ جو ذکر اذکار پڑھا گیا اے اللہ اس کو ہم سے قبول فرما، اے اللہ ہماری اس محفل ذکر کو اپنی مقبول محافل ذکر کے اندر شامل فرما، اے اللہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے والا بدن عطا فرما، اے اللہ تھک تھک کر محنت کرنے والا اور اے اللہ محنت کر کے تھکنے والا بدن عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.